السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن يا رسول الله؟ وفي رواية: وهي الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية في صحيح ابن خزيمة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اسلام بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی، اسلام بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج مسلسل دو دن سے آپ حضرات متعدد علماء کرام کی تقاریر سن رہے ہیں، اور بڑے بڑے مشائخ بھی جو ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی بیانات سے آپ حضرات مستفیض ہوئے. اس کے باوجود بھی میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ سوال کرنا کہ فرقہ ناجیہ کون ہے یا جس کا لگتا ہے. سارے لوگوں نے آپ حضرات کے سامنے یہی بات کہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. ابھی ایک ننھے منے بچے نے بھی آپ کے سامنے صحیح اور بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے چند حدیث پیش کی، ان میں بھی یہی بات ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر یہ سوال ہے کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سر پہ ایک اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ میں ذرا کھول کے بیان کروں کہ اور کون ہے. اس کا یہی مقصد ہو سکتا ہے، اگر آپ اشاروں کی بات نہیں سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے اسے کھول کے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے. اس لیے میں ذرا کھول کے بیان کروں گا. ہمارے علماء نے بالکل نہایت ہی جو اپنے ان کے موضوعات تھے بحمد اللہ اس کا مکمل حق ادا کرتے ہوئے آپ حضرات تک کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کیا اور بیان کیا. لیکن مجھ سے یہ مطالبہ جنتی فرقہ کون ہے، یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ موضوع، کہ ہم ذرا اوپن ہو کے آپ کے سامنے آئیں اور ذرا کھول کے بتائیں. اور جو لوگ کچھ مخمصے میں ہیں، جو ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ڈال رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، ان کو ذرا سا ان کے پیروں کو کسی بھی جگہ ثابت قدم کر دیں، ہے نا، وہ راستہ بتائیں کہ جس کی طرف وہ چل ہی پڑے. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں یہ دعا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس مقدس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کے سننے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کر سکوں. آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہو رہا ہے، عجیب و غریب حالات ہیں ان کے، ایسے حالات پچھلے زمانوں میں نہیں پیش آئے تھے. آج ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے مختلف چیزیں دین کے اندر ضرورت بن جاتی ہیں. کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، ادھر آ جاؤ میاں یہ جنت کا راستہ ہے، کوئی کہتا ہے میاں ادھر آ جاؤ یہ جنت کا راستہ ہے، کوئی کہتا ہے میاں یہ آ جاؤ یہ جنت کا راستہ، ہم جنتی وہ جنتی، وہ جہنمی وہ جنتی، یہی لپڑے اور یہی دھندے چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد، میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، اور میرے موضوع جو ہوں گے ان کے مختصر نکات میں آپ کے سامنے پہلے بیان کروں، پھر میں اپنے بات کو آگے بڑھاؤں. انشاءاللہ فرقہ ناجیہ کے بنیاد اور بنیادی اثاث کیا ہیں، اصول اور ضابطے کیا ہیں، میں یہ بتاؤں گا کہ جو فرقے جنت کے اندر جانے والے ہیں ان کے یہ بنیادی اثاث ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور بزرگان دین، علماء، محدثین کے بیانات بھی میں کوٹ کروں گا حدیث کے بعد کہ ان کی نظر میں جنتی کون ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اس سلسلے میں میں کچھ جماعتی جائزے بھی لوں گا، کچھ فرقے، ضروری ہے نا فرقوں کا جائزہ لینا بتانا، نہیں تو آپ کہو گے تو گول مول کی مار کے چلے گئے، ہمیں پھر مخمصے میں چھوڑ گئے. میں انشاءاللہ فرقوں کے جائزے بالکل دلائل کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ جو ہے ہم آپ کو بے نمبر بے صفحے کی باتیں بتائیں، صفحے کے ساتھ دلائل کے ساتھ حوالے کے ساتھ پیش کرنے میں میری عادت ہے، یہ ہر جگہ، یہ کوئی آپ کے جدہ ہی بھی نہیں، میں جہاں بھی بولتا ہوں میرے پاس کتابیں ہوتی ہیں اور وہ کتابیں رکھ کر کے میں آئینہ دکھاتا ہوں. اب اس آئینے میں اگر اس کا چہرہ خود ہی بد شکل نظر آئے تو یہ میری کون سی غلطی ہے کہ نہیں؟ تو یہ میری عادت ہے کیونکہ میں ان جھمیلوں سے میں نکل چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ دل کے پھپھولے ہیں جو اندر زخم بنے ہوئے ہیں، ہم بھی بہت گمراہ ہوئے ہیں اللہ کی قسم، اس قدر گمراہ ہوئے ہیں، اس طرح دلیل تھے، اس طرح دلالت کے راہوں پہ تھے کہ اللہ کی پناہ. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ میں فرقہ ناجیہ کو آپ کے سامنے اس کا مکمل عکس اور اس کا ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھوں گا. اب جس کی مرضی ہے اس کو قبول کرے، جس کی مرضی ہے اس کو ٹھکرا کے ہلاکت کی راہوں پہ چلا جائے، کہ اس کا اپنا اختیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو چاہتے ہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے ہو, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا وہی ہدایت اللہ وحدہ لا شریک کی اس کو ہدایت دے سکتا ہے. تو چند نقاط یہ ہوں گے ہمارے کہ میں ان کے مناہج کو, ان کی پہچان اور ان کے علامات, پھر فرقہ کیا ہے, فرقے کا لغوی اور اصطلاحی معنی مثالوں کے ذریعے, پھر اس امت کے اندر جنتی کون ہے اور یہ جو جماعتیں ہیں ہمارے درمیان بنی ہوئی, فرقے بنے ہوئے ہیں, کیا اللہ کے ہاں یہ ساری جماعتیں محبوب اور مقبول ہیں, کون سی جماعت مردود ہے, کون سی جماعت مقبول ہے, اس کے نشانیاں, اس کے علامات کیا ہیں, یہ تمام میرے بیانات میں انشاءاللہ تعالی سبقن سبقن اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, آئیے ایک بنیادی بات میں ہم سمجھاتے چلیں اور بنیادی بات سمجھتے بھی چلیں کہ آج دنیا کے اندر ابھی فضیلت الشیخ جناب عبد المالک مجاہد صاحب کی سیرت الرسول کے موضوع پر جو آپ نے تقریر سماعت کی, اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تقریباً 1 عرب کے قریب مسلمان موجود ہیں, سلطنتیں حکومتیں جتنی مسلمانوں کے پاس ہیں کسی اور کے پاس اتنی حکومت نہیں ہے, دولت کے اندر بھی مسلمان سب سے آگے ہیں, علم اور حکمت کے اندر بھی مسلمان ماشاءاللہ آگے ہیں, ہر جگہ ایٹمی ہتھیاروں ہتھیار کے بنانے والے مسلمان نہیں ہیں, ہے نا, چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو, ہے نا, مسلمان ہی مسلمان ہی اس کو بنا رہے ہیں, یہ اور بات ہے اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ارے مہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر میدان میں مسلمان آگے ہیں. تو اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیا یہ سارے کے سارے لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں؟ ایک سوال ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ وعدہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو وہ ذلیل نہیں کرے گا, لیکن مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہیں, رسوا ہیں, کیا یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں؟ تلخ باتیں ہیں کچھ, اس کو جھیلیے گا اور میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آج اگر آپ کسی ایک جماعت سے منسلک ہیں تو دوسری جماعت کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے آپ لگاتے ہیں, دوسری جماعت کو آپ دلیل سمجھتے ہیں, دوسری جماعت کو آپ حقیر سمجھتے ہیں, غلط دلیل, اسے جو ہے گمراہ سمجھتے ہیں. یا اگر کوئی بندے خدا قرآن و سنت کی بات کرتا ہے اور اس کی روشنی میں تمام جو فرقے اور جماعتیں اسلام کے اندر بنی ہوئی ہیں ان کی تردید کرتا ہے تو اسے خود امت کے اندر اختلاف کرنے والا, انتشار کرنے والا, دنیا کے اندر فساد پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے. میرے دوست, ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا انسان, کیا دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا انسان مسلمان ہے, مومن اور موحد ہے؟ ایک سوال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور اپنا جج نہیں مانتا ہے, اسے نہیں تسلیم کرتا ہے, اسے دائرہ اسلام میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں. فرقے بنانا, جماعت بنانا, گروہ در گروہ ہونا, آپ یہ نہ سمجھیں یہ کوئی بری بات ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اختلاف ہونا ناگزیر امر ہے. 4 برتن جا ہوں گے کھنک ضرور پیدا ہوگی, اختلاف ہوگا, یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے, نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں بٹے گی. کلھا فی النار, سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. دیکھیں آپ, ساری کی ساری گروہ, ساری کی ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی, الا واحدہ, سوائے ایک گروہ کے, ایک گروہ کے, وہی جنت کا مستحق ہوگی, وہی گروہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, اور ایک روایت میں ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی, آج میں جس راستے پر ہوں, آج میں جس طریقے پر ہوں, کل بھی قیامت تک آنے والے لوگ اگر میرے اور میرے صحابہ کے اسی طریقے پر ہوں گے تو وہ جنت کے اندر جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کوئی کسی وائز کی یا کسی مولوی کی یا کسی فقیر یا کسی امام کی بات نہیں ہے, یہ امام الانبیاء حکیم الامت امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وہ ہیں امام اعظم, وہ ہیں حکیم الامت, امت کی خدمت کرنے والے. آج لوگوں نے کیا بتائیں, نہ جانے کن کن لوگوں کو کیسے کیسے القاب دیے ہوئے ہیں. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. القاب دینے میں ہمارے ہاں لوگ بخیلی نہیں کرتے ہیں. عمر فاروق صاحب اعلان کر رہے ہیں حضرت العلام, واعظ خوش بیان, شولہ بیان, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ ہی بہتر جانے اس میں کون سی کسی کی کیا ہو جاتی ہے. مبالغے کرنے کی عادت اصل میں ہمیں پڑی ہوئی ہے. ہمارے بر صغیر ہندو پاک میں جب تک مکمل ہوا نہیں بھری جاتی ہے, اس تک مقرر کی سانس نہیں کھلتی. یہ حالت ہے, انہی لوگوں نے اٹھا اٹھا کے انہیں خدا کے درجے پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, مبالغے میں ایاکم والغلو, ایاکم والغلو, غلو کرنے سے بچو, اس لیے کہ پچھلی امتیں اسی غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوں. جو جیسا ہے, ہم حاجی بن گئے تو ہم نے لکھا الحاج عبد الرحمان صاحب, مدرس کے ساتھ کسی کا نام عبد الرحمان ہو سکتا ہے, الحاج عبد الرحمان صاحب فلانی. حضرت ابو بکر کو کوئی حاجی ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں کہتا ہے, کہتا ہے کوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ حاجی عمر بن خطاب کہتا ہے, کیوں نہیں کہتے؟ کتنے حج انہوں نے کیے ہوں گے, ہم نے ایک حج کر دیا تو ایسا سمجھا ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. ریاکاریوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں. ورجنل چیز رکھنا چاہیے, ایک دم خالص. نہ ہم کھاتے بھی ملاوٹ کے ہیں, ہماری حکومتیں بھی ملاوٹ پیش کرتی ہیں, تو دین ایمان دنیا سب میں ملاوٹ ہے, اور ہم ملاوٹوں کو پسند بھی کرتے ہیں. جہاں واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگے, جہاں نعرے تکبیر لگے, جہاں نعرے, وہی مجلسیں ہمیں پھاتی ہیں, وہی ہمیں اچھی لگتی ہیں, اور جہاں خالص کتاب و سنت کی دعوت پیش کی جاتی ہے وہاں جو ہے وہاں دل نہیں لگتا ہے, وہاں دل نہیں لگتا ہے, وہاں سے بھاگتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. میرے بھائی, غور کرنے کی بات ہے اس پوائنٹ پر, اس نقطے کے اوپر, کہ آج دنیا کی یہ عظیم اکثریت جو مسلمان کہلاتا ہے, اس کے اندر نہ جانے کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں. کیا ہر کلمہ پڑھنے والا موحد ہوتا ہے؟ ہم یہ اعتراف سے کہہ دیتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کرنا شرک ہے, یہ کرنا شرک ہے, یہ کرنا بدعت ہے, یہ کرنا گمراہی ہے, تو کہتے ہیں جناب یہ جماعت ہی ایسی ہے, یہ لوگ ایسے ہیں کہ جس کو دیکھو قادر بناتے پھرتے ہیں, جس کو دیکھو مشرک بناتے پھرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مشرک مسلمان, ہر کلمہ پڑھنے والا موحد نہیں ہوتا ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا موحد موحد نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے درمیان نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ بباطن مشرک ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. آئیے میں بتاؤں, ہم نے اسلام کے چند ارکان کو پکڑ کے اور اس کو کر کے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا, بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لا چکا تھا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تھی, مسجد نبوی شریف کے اندر جو نماز پڑھا کرتے تھے. ایک موقع آیا کہ انہی کے قبیلوں میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا. اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب تھا. اور یہاں یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں بنیادی طور پہ میں اور بتانا چاہوں, آپ سے ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سوچ سمجھ کے جواب دینا. اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, لیکن اگر وہ زکات سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے؟ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے. آنکھ بند کر کے آپ کہہ دیں گے کافر ہے. چلیے وہ زکات بھی دیتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, کلمہ توحید کا بھی اقرار اظہار کرتا ہے, مگر وہ قیامت کا انکار کرتا ہے. قیامت جھوٹی چیزیں ہم نہیں مانتے, وہ مسلمان ہے. دیکھیں آپ غور سوچیں, میں آپ کو ایک اہم بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. چلیے ارکان ایمان چھ ہیں, اللہ کے اوپر ایمان لانا, ملائکہ کے اوپر ایمان لانا, نبیوں کے اوپر ایمان لانا, ساری منزل کتابوں کے اوپر ایمان لانا, اور آخرت کے اوپر ایمان لانا, تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان لانا. اگر ایک آدمی ان سب کے اوپر ایمان لاتا ہے اور ملائکہ کا انکار کرتا ہے, وہ مسلمان ہے؟ آپ ذرا سوچیں, نماز پڑھتا ہے, وہ روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے, آپ اسے کہہ رہے کافر ہے وہ, ہے کہ نہیں؟ بات سمجھنے کی. آج ہم معیار ہم نے کیا بنایا ہوا ہے اسلام کا, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, مسلمان ہے. میں اس شبہ کا بھی جواب دوں گا آخر میں, جو شبہ ایک پیدا ہو سکتا ہے. ہم نے سوچا ہوا ہے مسلمان ہے, نماز پڑھتا ہے, بھائی داڑھی رکھی ہوئی ہے, نماز پڑھتا ہے, جبے اوپر ہیں, دکھنے کے اوپر ہیں, پجامے, سب کچھ ماشاءاللہ, اور تبلیغ کرتا ہے ماشاءاللہ, بوریا بستر لے کر کے گھر گھر, مسلمان ہے, ہے نا, نماز, یہ سب کچھ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے. ایک نمون ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, علامت اور شعار بنایا ہوا ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, سب کچھ کرے, زکات نہ دے تو وہ کافر ہے, اور سب کچھ کرے, ارکان اسلام کے اوپر عمل کرے, لیکن اگر وہ آخرت کا انکار کرے تو کافر ہے, اگر وہ نماز کا انکار کرے تو کافر ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ مرحلے جو ہیں نماز, روزے, حج, زکات کے, یہ مرحلے کس کے بعد آتے ہیں؟ یہ فرائض ہیں کہ نہیں فرائض ہیں؟ یہ عبادات ہیں کہ نہیں عبادات ہیں؟ کیا یہ عبادتیں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے, انہی عبادتوں کا سبوں نے حکم دیا؟ ایسا نہیں ہے. سب سے اہم جس عبادت کے اوپر تمام انبیاء علیہم السلام متفق ہوں, بتائے ایک بات, کہ جس چیز کے اوپر تمام انبیاء علیہم السلام متفق ہوں, اور جن کے آنے کا, تمام کے تمام کے آنے کا وہی مقصد ہو, وہ زیادہ افضل اور اہم اور ضروری ہے, یا وہ شریعت جس کے اوپر تمام انبیاء علیہم السلام متفق نہ ہو بلکہ کسی کے ہاں کچھ, کسی کے ہاں کچھ, کسی کے ہاں کچھ, وہ زیادہ اہم اور ضروری ہے؟ بتائیں آپ, جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے وہ تمام فرائض میں سب سے زیادہ اہم فریضہ ہوگا, جس کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے, جس کے اندر حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متفق ہے, جس دعوت پر اور جس اہم فریضے پر, وہ تمام فرضوں سے بھی اہم فرض ہے. اگر کوئی شخص اس فریضے کے اندر جو تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ نشان تھا, اس کے اندر اگر گھٹالا کرے, اس کے اندر اگر کمی کرے, اس کے اندر اگر پیشی کرے, یہ بتائیں, جب نماز جو کی فروع ہے اس توحید کی, نماز جو برانچ ہے اس توحید کی, اس کے اندر ایک جز کا انکار کرنے والا, ایک فرع کا انکار کرنے والا, آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ کافر ہے, تو جو شخص اہم عبادت اور اہم فریضے کے اندر گھوٹالا کرے, وہ کتنا بڑا کافر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہ کافر نہیں ہوگا, وہ بدرجہ اولا کافر ہوگا, وہ بدرجہ اولا مشرک ہوگا, کیونکہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے خلاف کر رہا ہے. اب آئیے قبیلے بنو حنیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ایمان لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی, روزہ رکھے, حج کیے, زکات کیے, سب کچھ کیا ہوا. ایک شخص ان کے قبیلے میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں, میرے اوپر ایمان لاؤ, میں نبی ہوں, کلمہ توحید کے وہ اقرار کرنے والے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے اسے اپنا نبی تصور کر لیا, اسے اپنا نبی مانا. اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, اس کے لیے کیا کیا لوگوں نے؟ اس کو قتل کرنے کے لیے، ان لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کسی اور اس قبیلے کے پاس پہنچے، اور جن لوگوں نے اس کو نبی مانا تھا ان تمام لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کیا. وہ نمازی تھے، ان کی مسجدیں تھیں، وہ اذان دیتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ زکات دیتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے. معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے نبی کے مقابلے میں ایک شخص کو ان کا ہم مقام اور ہم مرتبہ قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں میانوں سے نکلی تھی اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہاں پہنچ رہی ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سمجھ جائیں آپ، میں بولتا ہوں. اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ کسی جماعت یا فرقے کی بات نہیں ہے، یہ تاریخی شواہد ہیں. قبیلہ بنو حنیفہ کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس مسلمہ کذاب کو نبی کا ہم مقام قرار دیا تھا، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، سب کچھ، کلمہ شہادت پڑھتے تھے، لیکن صرف نبی کا ہم مقام اور نبی کا ہم مرتبہ بنانے والوں کا حشر کہا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی. کیا نہیں کیا؟ میں سوال کرتا ہوں، آج تم نے لولے لفنگوں کو اور جو ہے برہنا پیر، فلانے پیر، ننگے شاہ، فلانے شاہ، کتے، بلی، بیٹوں کو، ان سب کو نبی کا مقام تو نبی کا مقام رہا، تو نے اسے خالق کا درجہ دیا ہوا ہے، رازق کا درجہ دیا ہوا ہے، تیرا چینا اس دنیا کے اندر پھر بھی برقرار رہے اور پھر بھی تو اس زمین کے اوپر زندہ رہے، تو یہ کہاں کی مدلیت اور کہاں کی ہوا ہے معقولیت؟ اگر اس دور کے اندر وہ صحابہ کرام موجود ہوتے تو کیا آج ہم سجدہ کرنے والوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے درباروں کے اوپر پیشانیاں رگڑنے والوں کو مسلمان کہتے؟ پھر بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ شرک ہے تو ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں وہابی کون ہے، کون حق پر ہے، کون باطل کے اوپر ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس ماحول میں، جبکہ ایک چوراہے پر ایک مسلمان بھولا بھالا غریب بے علم کھڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے صدایں آ رہی ہیں، آ جاؤ ادھر جنت کا راستہ ہے، وہ کہہ رہا آ جاؤ ادھر جنت کا راستہ ہے، وہ کہہ رہا ادھر آؤ جنت کا راستہ ادھر ہے، وہ کہہ رہا ادھر آؤ جنت کا راستہ ہے، وہ غریب چاروں طرف، اور چاروں طرف تقوی طہارت کے لوگ ہیں، پکڑ بدھے ہوئے ہیں، پیشانیوں پہ نماز کے دھبے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں لال کتاب، کسی کے ہاتھ میں پیلی کتاب، کوئی کدھر کوئی کدھر، سب کھڑے ہوئے ہیں اور سب جنت کے مدعی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں، چھٹائی کرو، اللہ کے ہاں ان خشو خاشاک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ورجنالٹی دیکھنا چاہتا ہے، جس کے پاس وہ حقائق ہیں اللہ رب العزت کا وہ مطلوب ہے. قرآن کریم میں هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامیہ، اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان کیا ہے کہ اس دہشتناک اور خوفناک دن کو یاد کرو کہ جب اعمال کے ڈھیر لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے ان کی پیشانیاں تھک چکی ہوں گی، اللہ نے فرمایا تصلا نارا حامیہ، منہ کے بل انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلو اہمیت اللہ کیا نہیں ہوگی. عمل کرنے سے، کثرت تسبیح اذکار کرنے سے اگر آدمی مومن ہوتا تو یہ بیچارے قبیلے بنو حنیفہ کے لوگ، آج انہوں نے صرف اس شخص کو نبی کا ہم مقام قرار کیا تھا، حشر کیا ہوا تھا؟ آج ہم نے کن کن لوگوں کو ہادی اور رہنما اور امام اور پیر اور مرشد اور کہاں کہاں کا لقب دیا ہوا ہے، کہاں کہاں انہیں پہنچایا ہوا ہے؟ تاریخی حقائق ہیں کہ نہیں حقائق؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے جنہیں صحابہ، کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام مسلمانوں کی تکفیر کیا کرتے تھے؟ آج ہمارے ہاں مصلحتوں کے بھی بہت سارے شکار لوگ ہیں، یہ جناب علی لا الہ الا اللہ کے بینر تلے سب کو اکٹھا کر لو، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، توحید کی بات کرو گے، سنت کی بات کرو گے، امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا، ہمیں اتحاد چاہیے کفر کے خلاف. ایسے اتحاد کو کیا لینا جس کا نتیجہ کفر کے جانے کے بعد آج تک افغانستان میں حکومت رہے،
یہ اسی اتحاد کا نتیجہ ہے نا. شیعہ بھی ہے, رافضی بھی ہے, قادیانی بھی ہے, مشرک بھی ہے, قبر پرست بھی ہے, شخصیت پرست بھی ہے, افکار پرست بھی لوگ ہیں, سب ہیں. آج دیکھ رہے ہو, یہ ہے نتیجہ, یہ ہے وہ نتیجہ. اور کل کے خطبے میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو کس قدر اس کی حفاظت فرمائی, شیخ تقی الرحمان حفظ اللہ کے محاضرے میں کتنا شدید کی ذرہ بھی اللہ کی ہلاک کردہ چیز کا تصور آیا. قرآن جبریل لے کے آئے, یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ, اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اسے تم کیوں حرام کرتے ہو. آج ہم نے نہ جانے کتنی حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے, حرام کیا ہوا ہے. یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے, یہ خلاف ادب ہے, یہ خلاف سلوک ہے, یہ خلاف فلاں ہے, یہ خلاف نہ جانے کتنے کتنے القاب نکالے ہیں, نکالے کہ نہیں نکالے. اس طرح کی باتیں لوگوں نے کرنا شروع کی, اپنے بنائے ہوئے اماموں کو, جنہوں نے خود امام بنایا ہے, خود بنایا ہے. امام بنانے کا حق کس کو ہے اس دنیا کے اندر؟ ہادی اور رہنما بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے امام بنانے کا حق. وہ جس کو چاہے امامت کا درجہ اور امامت کا مقام دے, جس کو چاہے امام بنائے. جیسے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ساری کائنات کا امام بنایا اور اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا, یہ حق صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. اگر اس حق کو کوئی مخلوق استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کے اس کے اندر, اللہ کے امر اور اس کے حکم کے اندر شرک کرتا ہے, اور یہی شرک پہ رسالہ ہوتا ہے, یہی شرک فی الحکم ہوتا ہے. اور کسی بھی مخلوق کو, کسی بھی امتی کو اگر وہ شخص نبی کا مقام اور نبی کا درجہ دیتا ہے تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ہمارے اندر ایک تو یہ لوگ ہیں جو اپنے بنائے ہوئے اماموں کو اللہ نبی کا مقام دیا ہوا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے مولویوں کو, اپنے بنائے ہوئے اماموں کو جس کو انہوں نے امام کا لقب دیا, جنہوں نے انہوں ان کو نہ جانے کیسے کیسے خطابات دیے ہوئے ہیں, ان کو نبی کا مقام دیا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت, بڑی محبت کرتے تھے. جیسے آج کل کے لوگ ہیں, یا علی توڑ دشمن کی نلی, ایسے بھی نعرے لگاتے ہیں, یا علی علی کے دما دم مت کلندر, علی کا پہلا نمبر. کسی نے ہم سے پوچھا کلندر کس کو کہتے ہیں, میں نے کہا بیوقوف اور گدے کو کلندر کہتے ہیں. ارے اس نے کہا بڑے بھاری بزرگ ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کون سا لفظ ہے, نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نا, جس کا وجود ہی نہیں ہے کہیں. کلندر تمہارا اپنا بنایا ہوا ہوگا. ہمارے پاس ایک کتاب ہے یہاں پہ, میں آپ کو دکھاؤں معذرت کے ساتھ. ہمارے فضل الرحمان صاحب بالکل اللہ جزائے خیر دے آپ کو, یہ کتاب ہے ہمارے پاس. میں نام نہیں لوں گا, آپ حضرات جا رہے ہیں, اسلامی نصاب نام ہے اس کا, اصلاحی نصاب. ہاں اصلاحی نصاب, اس میں بڑے ساری باتیں ہیں. اس میں کلندر کی تعریف لکھی ہوئی ہے, اس میں کلندر کی بھی تعریف لکھی ہوئی ہے. اس میں حکیم الامت, حکیم الامت, مجدد الملت, حکیم الامت, مجدد الملت, حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ سرہ, کیا ہے سمجھ رہے. بہرحال اللہ ان بزرگوں کو معاف کرے. ہم تو یہی کہیں گے, ہم تو ہیں, ہم بھائی گستاخ نہیں ہیں. ہمارے اوپر خامخواہ لوگ پھپیاں کرتے ہیں, گستاخ ہو گئے. لیکن اس کے اندر انہوں نے کلندر وغیرہ کی بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں اور درجات بیان کیے ہوئے ہیں صوفیوں کے, یہ درجات ہیں وہ درجات ہیں. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ مجھے سمجھاتے چلیں کہ مجھے, میں بریلویوں سے خار کھاتا ہوں. اکثر لوگ مجھے یہ بدنام کرتے ہیں کہ یہ بریلویوں سے خار کھایا ہوا آدمی ہے, ہے نا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, معاف کیجیے گا, میں فرقوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے یہ بات آ رہی ہے. اللہ کی قسم میں حسن نیت کے ساتھ میں کسی کا دشمن نہیں, نہ میں آپ کا دشمن, میں ایک حق بات واضح کرنا چاہتا ہوں, حق بات بیان کرنا چاہتا ہوں, میں واضح کرنا چاہتا ہوں. میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہی کام اگر بریلوی کرے تو مشرک کہلاتا ہے بےچارا. ہمارے دیوبندی بھائی بھی اسے مشرک کہتے ہیں, تبلیغی جماعت والے بھائی بھی مشرک کہتے ہیں کہ مشرک ہے. یہ اللہ کی یہ استغاثہ کرنا, استعانہ کرنا, استمداد طلب کرنا غیر اللہ سے, یہ تمام سب شرکیہ کام ہے. ہاں کہتے کہ نہیں کہتے, اگر کوئی بات جماعت تبلیغی جماعت کے مخالف کو کہیں گے جی وہ بھی تو شرک سے منع کرتے ہیں, وہ بھی تو توحید کی دعوت دیتے ہیں, وہ بھی تو اچھی بات کیسے بیچارے, اور معقول بات ہے ٹھیک ہم مان لیتے ہیں, لیکن میری اس سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ ہماری کتابیں جو ہمارے بزرگوں کی ہیں, مثلا اشرف علی تھانوی صاحب کو کون نہیں جانتا, دنیا جانتی ہے انہیں ہمارے بر صغیر میں, اور یہ کوئی نہ کہیں ربانی اپنی طرف سے چھپا کے لایا, نعوذ باللہ, ہماری اتنی تنخواہ نہیں ہے, ہمارے پاس استطاعت ہے کہ میں اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپاؤں, اگر کوئی عبد المالک مجاہد صاحب کے بارے میں کہہ دے تو کہہ دے بھائی وہ ناظر ہے نا, لیکن ہم غریب لوگ کہاں سے اتنی موٹی موٹی کتابیں پائیں گے, ہمارے کسی برادرن سے کتاب ملی ہے, اس کے اندر ہم نے دیکھا تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, اور بڑی عجیب و غریب بات ہے اللہ کی قسم, مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں زمانے بریلویت میں تھا, زمانے جاہلیت اور شرک و کفر کے جس زمانے میں میں تھا ساتھ لے رہا تھا, اس زمانے میں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, اور میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر بریلوی علماء کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی, لیکن آج کل مجھے اس بات کی خبر ملی, اور اس کتاب کے حوالے سے جو مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے, اور میرے پاس ایک اور پرچہ ہے میں بتاؤں گا بھی آپ کو, اس کے اندر ہم نے ہمارے پاس ایک کتاب تھی فیضان سنت, الیاس صاحب سگے مدینہ قادر مدینے کے کتے تھے وہ, ان کی کتاب ہے, انہوں نے خود کہا, دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے خود بھی کہا میں سگے مدینہ ہوں, مدینہ کا کتا ہوں, تو مدینے کے جو کتے ہیں ان کی کتاب ہے, تو ان کے کتابوں کے اوپر میں نے یہ نقشے دیکھے, لیکن یہ دیکھیں آپ ہاتھ کنگن کو آرتی کیا ہے, آئینہ دکھانے والا, آئینہ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ ہے کیا معلوم ہے آپ کو, میں بتاؤں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی تصویر ہے, نالے مبارک بڑا سخت ہو جاتا ہے فضل مان صاحب, سمجھ میں نہیں آتا وہ نالے مبارک, جیسے سگے مدینہ نہیں سمجھ میں آتا, بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا سگا ہے نا, وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں, اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا, سگے مدینہ کا ترجمہ کرتے ہیں مدینہ کا کتا, تو اس میں کون سی خبر آتے بھائی, ہم نے ترجمہ کر دیا, اسی طرح آپ یہ نالے مبارک کہیں گے تو جلدی نال نہیں سمجھ میں آتی بات, اس کو جوتا کہیں نبی کریم کا, جوتا شریف کہتے ہے نا, جوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب جن کے بارے میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑے موحد متبع سنت تھے, ہے کہ نہیں, یہ ان کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے, اور ہمارے پاس تبلیغی جماعت کی ایک کتاب ہے تبلیغی نصاب, اس کے اندر اس کتاب کی ذات السعید کی ایڈورٹائزنگ بھی آخری صفحے میں دی ہوئی ہے, بہرحال ابھی میں ان کی بعد میں خبر دیتا ہوں, پہلے یہ دیکھ لیں, سمجھ رہے نا, یہ ہے اس کے اندر یہ نالے مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, لکھا ہوا ہے کہ بمقامے کی نشانے کفے پائے ثبوت سالہ سجدے صاحب نظر خاص بھوت, فارسی کا شعر ہے کہ جہاں آپ کے قدم مبارک کے نشان ہوتے ہیں وہاں صاحب نظر سالہ سجدہ ریز ہوتا ہے, سجدہ کرے تو کوئی وہ نہیں, یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس جوتے مبارک سے آپ اپنے روزی, اپنی مصیبت, اپنی بلیات, اپنی مصائب اور اپنے دکھ درد کو دور کرا سکتے ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری شب میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے, اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھے, 11 بار کلمہ طیبہ پڑھے, 11 بار استغفار, 11 11 11 کا یہ عدد بھی بڑا معنی خیز ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ 11ویں والوں کا 11 ہے, یہ 11 نہیں چھوٹتی ان سے, یہ 11 عدد بڑی مہم ہے, 11 مرتبہ آپ استغفار کریں, اور سنیں اس نقشے مبارک کو ہے نا, کیا کریں آپ, باادب اپنے سر پر رکھیں, باادب اپنے سر پہ رکھ کر اور نہایت ہی تضرع اور نہایت ہی خشوع کے ساتھ باری تعالیٰ میں کہیں کہ الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشے نالے شریف کو سر پر لیے ہوئے ہوں, ان کا ادنا درجے کا غلام ہوں, الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر با برکت اس فیلے شریف کے میری فلاں حاجت پوری فرمائیے, مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے, کوٹ کریں, یہ عمل خلاف شرع جو ہے یہ ہو سکتا ہے پر حاجت خلاف شرع نہ طلب کرے, ہاں پھر سر پر سے اس کو اتارے اور اتار کے پھر اس کو اپنے چہرے پر ملے, اس کو محبت سے بوسا دے, اشعار ذوق و شوق بغیر دے ادیار عشق محمدی پڑھے, انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا, یہ کون ہے, یہ ہم پھر بھی رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں, ہم بخل نہیں کرتے اللہ سے دعا کرنے میں, اپنے کیا ہمارے سب ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ گندم نما جو فروش جنہوں نے امت کو گمراہیوں کے دلدل میں پھنسایا ہوا ہے, آج کتنی امت ان کو حکیم الامت کہتی ہے. اگر ایسے نیم حکیم اور نیم ملا سمجھ لیں آپ, ایسے لوگ اگر حکیم الامت بنے, میں نے ابھی کہا ہمارے عمر مختار عمر فاروق صاحب یہ اصل میں عادی ہیں اس مبالغہ کرنے کے, یہ مبالغے ہیں اس مبالغہ آرائی, یہ لوگ سیکھے ہوئے لوگ ہیں بیچارے, مرغوب ہوتے ہیں دوسروں کے خطابات سے. سیدھی سی بات ہے, معراج ربانی ہو گئی بات ہو گئی ہے نا, اس کے اندر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مشرکوں کے بدعتوں کے دیے ہوئے خطابات ہیں, ایران سے ایکسپورٹ کیے گئے ہیں یہاں اپنے ملکوں کے اندر, وہاں کے یہ خطابات ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہے خواص ہے, گیارہ بار گیارہ بار اس طرح سے, اور اس کے خاصے بھی لکھے گئے ہیں, پتہ نہیں جہاں, ہاں اس پہ لکھا گیا ہے کہ اس کی عجیب و غریب اس کی برکت دیکھیں, کہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کی بیوی کو کچھ نقصان تکلیف ہوئی, ایسا سخت درد ہوا کہ موت کے قریب پہنچ گئی, تو کہنے لگے میں نے یہ نقشہ شریف درد کی جگہ رکھ کر عرض کیا, یا الہی مجھ کو صاحب نالے شریف کی برکت دکھلائیے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفایابی فرمائی. قاسم بن محمد کہتے ہیں یہ آزمائی ہوئی برکت ہے, جو شخص اس کو تبرکن اپنے فوائد سنے, جو شخص اس کو تبرکن اپنے پاس رکھے, ظالموں کے دشمن سے, ظالموں کے ظلم سے, دشمنوں کے غلبہ سے, شیطان سرکش سے, حاتم کی نظر بد سے امن و امان میں رہے گا. حاملہ عورت اگر درد سے کی شدت کے وقت اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے دائنے ہاتھ میں, تو اس کی مشکل آسان ہو جائے. اور پتہ نہیں کیا کیا پورے خواص لکھے ہوں گے, آپ بھی رکھیں, آپ کو کفیلوں کے مشکلوں سے آسانی ہو جائے نہیں, کیونکہ اس زمانے میں جب لکھی گئی یہ کتاب تو کفیلوں کے تو مشکلات نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں یہ رکھیں کفیلوں سے مشکل آپ کی دور ہو جائے گی, ہے نہیں. اللہ گزار ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یہ اس طرح کی میرے دوستو, اللہ کی قسم آپ ہنستے ہو, اللہ کی قسم ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں, تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کن کن لوگوں نے لوٹا ہے. ہم اپنوں سے لوٹے گئے ہیں, غیروں سے نہیں, ہمیں یہودیوں سے کافروں سے اتنے دھوکے نہیں ملے ہیں جتنا اپنا بن کر لوگوں نے چوریاں گھونپی ہیں ہم کو. اور سنیں آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں, یہ بھی کوئی اعمال قرآنی کا حوالہ ہے, یہ بھی اس پہ بھی لکھا ہوا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہے نا, اس پہ لکھا ہوا ہے, دیکھیں ہم نے ہمارے استاد تھے عبد المصطفیٰ, ہمارے استاد تھے عبد المصطفیٰ صاحب آدمی گھوسی اعظم گڑھ کے شیخ العزیز تھے, جہاں میں پڑھتا تھا انہوں نے ہمیں بلوغ المرام پڑھایا ہوا, ہمیں انہوں نے نور القدوری پڑھائی ہوئی ہے یا نور الایضاح پڑھایا ہوا, وہ شیخ العزیز ان کی کتاب ہے ایک بہشتی زیور کے مقابلے میں سنی بہشتی زیور, بریلوی ہیں وہ سنی بہشتی زیور, اس کے اخیر میں انہوں نے کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں, اس سے کسی کی اگر عورت کی حیض زیادہ کثرت کے ساتھ آ رہی ہو تو اس کو کس طرح سے کیا جائے. تو میں سوچتا تھا یہ بریلویوں ہی کی بات ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کے یہ لکھا ہوا ہے, لیکن میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا رات کو اور مجھے اس کے اندر ایک دعا ملی جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب عالی اگر اس آیت کریمہ کو اگر کسی عورت کا نوز باللہ حیض جاری ہو جائے, خون کثرت کے ساتھ جاری ہو جائے ہے نا, کثرت حیض اگر اس کو ہو رہا ہے تو کیا کرے, یہ آیت کریمہ پڑھے. کون سی یہ آیت کریمہ, اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کو تین پرچوں کے اوپر لکھے, اس آیت کریمہ کو کتنے پرچوں کے اوپر لکھے, تین پرچوں کے اوپر لکھے, ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے اور دوسرا پرچہ اس کے دوسرے بائیں دامن میں باندھ دے, اور ایک بات کہتے ہوئے زبان بھی تھرا رہی ہے اور دل بھی تھرا رہا ہے لیکن نقل کفر کفر نہ باشد, کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو لکھ کے ایک پرچہ اپنے ناف کے نیچے لٹکا لے. وہ پرچہ کیا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم, اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے ناف کے نیچے اس کو لٹکائے جہاں اس کو کثرت حیض آ رہے ہیں. آپ بتائیں یہ کون ہے, اعمال قرآنی ہے یا اعمال شیطانی ہے, کیا ہے اس کے اوپر ناد کرتے ہیں لوگ. کیا مولانا الیاس صاحب نے لکھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ تعلیمات ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم تو اشرف علی کی ہو, تبلیغ الیاس کی ہو. یہ تعلیم ہے, یہ تبلیغ ہے. سوچنے کی بات ہے میرے دوست, آج حقائق کہنے والے, حقائق کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ حقائق بیان کر رہا ہوں, میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن تبلیغ کس بات کی ہو رہی ہے, تبلیغ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبلیغ ہوتی ہے؟ ان غریبوں کو تو نماز پڑھنے کے ڈھنگ نہیں معلوم ہے. یہ لکیر کے فقیر, کھانا کھاؤ تو ٹوپی رکھ کے کھاؤ, کیونکہ یہ کھانے کی توہین ہے, خلاف ادب ہے. نماز پڑھو تو ٹوپی رکھ کے ہی پڑھو, کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف ادب. آج کا یا تو ہمارا دین ایک پرچہ یہاں سے نکلتا ہے سعودی عرب اردو نیوز, اس کا ایک عام مفتی صاحب ہیں, کوئی آپ کے جدے میں رہتے ہیں, انہوں نے آج ایک سوال, یہ پتنی کون بیوقوف لوگ سوال بھی کرتے ہیں, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, یہ ایک زمانہ آئے گا, اتخذ الناس روشن جہانا فضلوا وأضلوا, یہ زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور رہبر مان لیں گے, وہ خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ یتیم ہیں بیچارے علم حدیث پہ. اس طرح کی باتیں اخبارات کے ذریعے سے ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کے ایمان و عقیدوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ چھوٹی آج چھوٹی بات ہے, کل بڑی بات بھی آئی ہے, اس سے بھی بڑی باتیں آتی ہیں. جاؤ گنے کے کھیت میں بغیر ولی کی اجازت کے کسی لڑکی کو پکڑ کے دوستوں سے نکاح پڑھوا لو, تمہارے لیے حلال ہے. یہ فتوا آیا تھا کچھ دن پہلے اردو نیوز میں, مفتی اردو نیوز صاحب نے فتوا دیا تھا کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح, معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے جدہ میں رہے تو ہم حائل میں رہ کر کے ہم نے پتہ لگایا ہوا ہے, آپ کو یہی نہیں پتا, اپنے گھر کی خبر نہیں. یہ اس طرح کے فتوے شائع کیے جاتے ہیں نعوذ باللہ, قرآن و سنت کے خلاف, اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کے دائیں تصور کیے جاتے ہیں اس مملکت عربیہ سعودیہ کے اندر. اس طرح کے قرآن و سنت کے خلاف فتوے کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, تعلیم اور تبلیغ اس قدر چھوٹی ہے, خلاف ادب ہے. ابے خلاف ادب کون سی چیز ہوتی ہے؟ حج کیا یاد ہے مکمل, تو ننگے سر پڑتا ہے, تیری نماز سب خلاف ادب ہوتی ہے. ٹوپی رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ, حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو ادا فرمائی, ایک کپڑے میں ادا فرمائی. تجھے آج دستک جوڑے نصیب ہیں, اس لیے تم موزے اور ٹوپیوں کی بات کرتا ہے, اس وقت اتنے بھی نصیب نہیں تھے. تو میرے دوست یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ لکیر کے فقیر لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھنا, سوال کرنا خود جہالت ہے. سوال علم والوں سے کرو, سوال جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو, توحید کا علم ہو, وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے. اور جو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں, جس طرح کتے کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں ایک لفظ استعمال کیا ہے, کیا ہے وہ؟ القلائد. قلائد کے معنی ہوتے ہیں وہ جانور جس جانور کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو, جو اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ جانور حرم شریف کی طرف حج کے لیے جانے والا ہے. تو گلوں میں پٹے ڈالنے والوں کو, اسی کو قلائد, اسی سے مقلد اور اسی سے جاہل, جہاں لے جاؤ کھینچ کے اتری لکیر کے فقیر گھوم رہا ہے, اس کو خود توفیق نہیں ہوتی ہے, وہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ تو یوں کہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس مملکت میں بہت دباؤ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, ورنہ اس کو ایٹم بم سے اس کو اڑا دیں, اپنے مسائل, اپنے فتووں, اپنے اس سے. اور اس کے اوپر یہ ناز ہوتا ہے کہ جی یہ تو فقاہت کی, ہمارے فقیہ کی فقاہت ہے, سمجھ ہے کہ الحمدللہ اتنے بڑے فقیہ ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ یاد آتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, ان کے بارے میں مشہور واقعہ آتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, گارڈن میں گھومنے کے لیے حدیقے میں گیا, مزرے میں, تو پانی بہ رہا تھا نالی سے. بیوی تھی, کہیں چوہل ہوتا ہے آپس میں ہنسی مذاق میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو بیوی سے کہا اگر تو اس پانی سے گزر گئی تو تیرے اوپر طلاق, اتنے میں اسے چھلانگ مار دی. بادشاہ نے, ملکہ نے چھلانگ مار دی. اب بادشاہ پریشان, تو ہم نے تو یہ کہا اس پانی سے گزر جائے تو تیرے اوپر طلاق, تو اس کے اوپر طلاق. سارے مفتیوں کو جمع کیا, شافعی مطلب کے بھی, حنفی مطلب کے بھی, مالکی مطلب کے, اس وقت سب لوگ تھے جمع کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بھی آئے, سارے مفتیوں سے پوچھا بھائی طلاق ہو گئی؟ سب نے کہا طلاق ہو گئی. مگر فقہ کی باریکیاں دیکھیے جناب, فقہ کی باریکیاں دیکھیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب کے شاگرد تھے انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا کیسے نہیں طلاق تھی, کیوں نہیں طلاق ہوئی؟ کہنے لگے آپ نے کیا کہا تھا, طلاق جب دیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو اس پانی سے گزرے تو تیرے اوپر طلاق, اتنے میں اس نے چھلانگ لگا دیا. تو ہاں طلاق تو نہیں ہوئی. بولے وہ کہتے, بولے جس پانی کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ پانی تو آگے بڑھ گیا, جب وہ آگے بڑھ گیا تو چھلانگ لگا تو تب طلاق کہاں ہوئی؟ یہ وہ فقہ ہے, یہ وہ فقہ ہے جس کے بارے میں ناک کیا ہے, ناک یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں کتاب و سنت سے اخذ کیا گیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فقہ, اس کو کہا جاتا ہے سمجھ. اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, کیسی مثالیں کہاں کہاں دیتا ہوں. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے, اگر آپ کو زکات نہیں دینا ہے, آپ مالک نصاب ہیں, آپ کے پاس سونا ہے, اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس زکات کو اپنے پاس رکھیں, حولانے حول ہو پیسے کے اوپر یا اس سونے کے اوپر. جب یہ قریب آئے کہ کل زکات نکالنا ہے, آپ اس مال کو اپنی بیوی کے کہہ دیں کہ آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے ہیں. خلاص اب ہدیہ کر دیا آپ نے تو آپ مالک نصاب نہیں رہے, زکات واجب نہیں ہوگی, سال پورے نہیں ہوئے, ایک دن باقی ہے. اب جناب محترمہ جو آپ کی ہیں اب وہ بھی اپنے پاس سال بھر رکھیں, اب جب ان کے بھی سال پورا ہونے میں ایک دن باقی رہے, انہوں نے کہا یہ آپ نے, میں اپنی طرف سے آپ کو گفٹ دے رہی ہوں, آپ رکھیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ بڑی اچھی طرح سے بیان فرمایا ہے, وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا, اس طرح سے باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے. زکات کبھی بھی واجب نہیں ہوگی, فرض نہیں ہوگی, یہ حقائق ہے. اور اس کے اوپر ترہ یہ ہے کہ جو فلاح کی طرف نہیں رہا, فنا حنفی نہیں, تو وہ سمجھو اس کے پیچھے نماز نہیں, اس کے پیچھے روزے نہیں, اس کے پیچھے کچھ نہیں. ہم نے اپنے ارد گرد ایک دائرے بنائے ہوئے ہیں اور ہم اپنے انہی دائروں میں محدود ہیں. ہم چاہتے ہیں پوری دنیا ہمارے دائرے میں سمٹ آئے اور ہم متفق اور متحد ہو جائیں. حنفی چاہتا ہے ہمارے دائرے میں لوگ سمٹ کے آ جائیں, شافعی چاہتا ہمارے دائرے میں لوگ سمٹ کے آ جائیں, مالکی چاہتا ہمارے دائرے میں لوگ سمٹ کے آ جائیں, ہر ایک چاہتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ جب 1400 چوتھی صدی ہجری آئی اور چوتھی صدی ہجری میں اسلام کے چار ٹکڑے کیے گئے. کتنے ٹکڑے کیے گئے؟ چار ٹکڑے کیے گئے, یہ حنفی, یہ شافعی, یہ مالکی, یہ حنبلی. اور اس کے بعد حنفی فقہ میں اور قریب آئیے, اس کے اندر چار ٹکڑے ہوئے 1400 ہجری کے اندر. اور وہ چار ٹکڑے حنفی فقہ میں, حنفی مذہب میں کون کون سے ہیں؟ یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مودودی, اور یہ تبلیغی. یہ چار ٹکڑے دیے بریلویوں میں, چار ٹکڑے دیے, یہ چشتی, یہ قادری, یہ سہروردی, یہ نشبندی. یہ چار کا جو آنکڑا ہے نا, ہمارے یہاں گاؤں میں روٹی بھی جب کھاتے ہیں تو اس کے چار ٹکڑے توڑ کے رکھے جاتے ہیں. پتا ہے آپ کو, دیکھا آپ نے, کہتے ہیں یہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بھی ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ اصحاب چار ہیں, اس لیے چار کی یہ عدد. ہمارے مقرر تھے, ایک پنجابی تھے, پاکستان کی قیدی ڈائی تھی, ان کی تقریر سن رہا تھا, وہ چار کا آنکڑا ایسا ملایا تھا بندے خدا نے, اللہ کی قسم کی میں حیران رہ گیا. صحابہ کرام سے چار, اللہ تعالیٰ نے چار عناصر سے کائنات کو پیدا کیا, اور خلیفہ بھی چنا اپنے نبی کے لیے تو چار چنا, انبیاء میں بھی چنا تو چار چنا, کتابیں بھی چنی تو چار چنی, اور کیا کہتے ہیں ائمہ جو چنے اس نے اللہ نے تو وہ بھی چار ہی چنے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے آنکڑے ملایا تھا, اللہ خیر کرے. میں نے کہا واہ, یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. تو میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھیں, یہ ایک بات تو یہ ہو گئی, یہ عقیدہ. دیکھیں کسی انسان کو اگر پہچاننا ہے نا کہ حق پر ہے یا نا حق ہے, تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں میزان اور ترازو دیے ہوئے ہیں. یہ موٹی موٹی بات اپنے ذہنوں میں آپ بٹھا لو. وہ ترازو کیا ہے؟ وہ ترازو ہے قرآن کریم اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں, وہی ہیں. آپ دیکھ لو آج جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی مسئلے بیان کیے جاتے ہیں عقیدے سے لے کر اور اخلاق تک, کیونکہ اسلام تین موٹے موٹے مجموعوں کا نام ہے, ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل اور ایک ہے اخلاق اور سلوک. پہلے عقیدہ, پھر اس کے بعد میں عمل, اور پھر اس کے بعد میں اخلاق. عقیدہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے انشاءاللہ. عقیدہ کی اصلاح یہ سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے, اور عقیدہ یہ بہت ہی ضروری ہے, عقیدہ بے حد ضروری ہے. آپ اسی عقیدے میں سب سے پہلے تمام جماعتوں کو جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لیبل لگا کے دنیا کے اندر کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمارے برے صغیر ہندو پاک میں پھیلی ہوئی ہیں, آپ ان کو پہلے عقیدے کے اندر توڑ لو. عمل چھوڑیں, آپ حنفی شافعی مالکی چھوڑیں ایک طرف, ابھی عقیدے کا تجزیہ کر لو. بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے, ہمارے ان دیوبندی حضرات کا عقیدہ کیا ہے, تبلیغیوں کا عقیدہ کیا ہے, مودودی والوں کا عقیدہ کیا ہے, یہ اور جتنے بھی اس کے جماعت میں ہیں سب کا عقیدہ کیا ہے, اور اسلام کے نام لیوا اگر مسلمان ہیں تو بہائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, شیعہ اور رافضی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آپ یہ بتاؤ, آپ شیعہ کو کیوں کہتے ہیں شیعہ, شیعہ کافر, کافر شیعہ, شیعہ کافر, کیوں کافر؟ آپ کے کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا؟ قادیانی کے لیے کل ہی تقریر پر تو ہو رہی تھی, ہمارے مولانا شیخ جو ہے وہ احمد قادیانی کے تعلق سے کہہ رہے تھے جی جو ہے قادیانی کافر ہے. کیوں کافر ہے بھائی قادیانی؟ کیا وجہ ہے اس کے کفر ہونے؟ صرف غلام احمد نے بیچارے نے کھلے طور پہ کہہ دیا میں نبی ہوں اس لیے وہ کافر ہے. یہاں چھپے طور پر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, دین اسلام میں چور دروازے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, وہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ اگر ہم اور آج سوچتے نا, ہمارے پاس ہی سواد اعظم ہے, کیا کہتے ہیں, سواد اعظم ہے جن کی اکثریت ہے وہی سب سے زیادہ حق پر ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اکثریت یا اقلیت اسلام کے اندر کوئی معیار نہیں رہتی. میں ابھی بتاؤں گا کہ حق پسند جو ہوتے ہیں, حق کے اوپر چلنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کون لوگ ہیں, وہ میں ابھی حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. تو میرے بھائی میرے عزیز, سب سے پہلے عقیدہ دیکھو, عقیدہ کیسا ہے. جماعت تبلیغی جماعت کے مثال کے طور پر جو آج سعودیہ کے اندر بھی ادھر ادھر یہ جاہل قسم کے سعودی ہیں بے خوف, یہ بھی بھیڑے ہوئے ہیں اس میں جہالت کی وجہ سے, سمجھ رہے ہیں نا, ان کا عقیدہ کیا ہے, ہم برا نہیں کہتے. عقیدہ دیکھ لو, تبلیغی نصاب اٹھا لو, تبلیغی نصاب میں کون سا وہ عقیدہ ہے جو ہمارے احمد رضا خان صاحب نے بریلی میں بیٹھ کے جائز قرار دیا ہو اور انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہو؟ وہ سارے عقیدے موجود ہیں. جو عقیدہ یا بریلوی رکھتا ہے تو یہی جماعت کے لوگ اس کو کافر یا مشرک کہتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, اور بڑی دردناک کہانی ہے, تبلیغی نصاب کے اوراق پلٹ کے دیکھو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہمارے اس میں بہت سارے بھولے بھائی لوگ بھی ہوں گے کہ جی ہم تو جماعت میں جاتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا, اور جب ہم انہیں کھول کے دکھاتے ہیں نا کہتے ہیں اللہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں اس کا, ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں تھا. تبلیغی نصاب فضائل صدقات اٹھاؤ. اور میں آپ سے اس سے پہلے سوال کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوتا ہے دنیا میں؟ مگر اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو جائے, ہمارے یہاں کہتے ہیں بھوت آیا, بھوت آیا, شیطان ہے, یہ شیطان ہی ہے. یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی شخص کی عقیدہ رکھے, کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ زندہ ہو جاتا ہے, وہ مسلمان ہے نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور موت کے بعد پھر کسی کو زندگی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گی, بلکہ اب وہ قیامت آئے گا, آئے گی جب ہی اس کو زندگی ملے گی. توجہ سے سنیں میری بات, میں نے کیا سینا, مرنے کے بعد کوئی بندہ زندہ ہوتا ہے, زندہ ہو سکتا ہے؟ اب میرے کے ساتھ کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چار پانچ واقعات بیان کیے ہیں, فضائل سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ذکر کیا ہے. جی ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں, اس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں. جب اس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں تو کہا جا مر لے کہیں. وہ گیا حرم میں طواف کیا اور طواف کر کے عیدگاہ پڑا پڑ رہا اور وہیں پہ وہ مر گیا, وہیں پر وہ مر گیا. جب اس کو دفنانے لگے تو سوچا کہ اخیر وقت میں ذرا چہرہ دیکھ لوں, تو چہرہ کھول کے دیکھا تو اس نے ٹک سے آگے کھول دی, اس نے ٹک سے آگے کھول دی. ایک ہفتہ, تو ان کے مرشد آئے کہنے لگے فلاں یہ کیا حرکت کر رہے ہو. اس کے بعد انہوں نے اس کو غسل دیا اور غسل کر کے اس کو دفن کیا. تیسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب قبر کے اندر دفنانے لگے تو جب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہلانے لگے یا دفنانے لگے تو انہوں نے جو ہے اس کا انگوٹھا پکڑ لیا, نہلانے والے کا یا کفن پہنانے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا, کہا چھوڑ دے مجھے پتا ہے تم لوگ مرتے نہیں ہو زندہ رہتے ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زندہ دفن کر دیے گئے. یہ واقعہ بتا کر کے حضرت شیخ الحدیث تبلیغی جماعت والوں کو کیا فکر اور کیا عقیدہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ کافروں کے عقیدے اور ہندوانہ رسم و رواج کے عقیدے نہیں ہیں, یہ توحید کی تعلیم ہے. میرے جماعتی بھائیوں, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, اللہ کے لیے سیدھی راہ اپناؤ. مرو گے اللہ کی قسم تمہاری قبروں میں نہ پوچھا جائے گا کہ تم جماعت میں کتنے چلے مارے ہو, یہ نہیں پوچھا جائے گا. نہ یہ پوچھا جائے گا تم کتنے ہفتے غائب تھے گھروں سے, نہ یہ پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے اپنے گھروں اور گھر والوں کو تو ٹی وی اور وی سی آر اور سینما ہالوں میں جانے کے لیے بھیجا تھا اور خود نکلے تھے دوسرے محلوں کی تبلیغ کرنے کے لیے, اپنا گھر نہیں نظر آتا ہے. ہم نے ہمارے بھی بہت سارے دوست پکچر دیکھتے تھے ساتھ میں بیٹھ کے, ہاں اور پا گئے تبلیغ کرنے, اب اپنے گھر کی خبر ہی نہیں, ادھر گیا تبلیغ کرنے کے لیے. اپنا گھر کو سدھارو پہلے یار, اپنے پڑوسی اپنے محلے میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا, خود حضرت آئیں نماز نہیں پڑھتی اور تبلیغ کرنے نکلے. اللہ کے بندو, تمہارے اوپر جس نے کہا ہے کہ یہ جہاد ہے, اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں ہے. جہاد وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں قرآن دیا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار دیا تھا. آج تم نکلو اس قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے کے لیے, اللہ کی قسم ہم تمہارے حراوت دبے کی حیثیت سے سب سے آگے تمہارے ساتھ رہیں گے. لیکن شرط ہے کہ تعلیم اگر ہوگی تو کسی اشرف علی تھانوی, کسی رشید احمد گنگوئی, کسی خلیل احمد امبیکوی, کسی محمود الحسن یا کسی حضرت شبیر احمد یا فلانے کی ڈھگانے کی تعلیم نہیں ہوگی. تعلیم ہوگی یا تو آسمان والے رب کی ہوگی یا فرش والے مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی تعلیم نہیں ہوگی. ہم وہ تعلیم ہیں, ہم اس کے قائل ہیں, ہم اس کے قائل ہیں تو ہم کافر ہیں, ہم اس کے قائل ہیں تو ہم مشرک ہیں, ہم اس کے قائل ہیں تو خارجی ہیں, اسلام سے نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے امتیوں کو نبیوں کا درجہ دیا ہوا ہے تو بہت بڑے میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست سمجھنے کی بات ہے. بریلویوں کی تو بات ہی چھوڑو, بریلویوں کا تو ذکر ہی چھوڑو, وہ تو سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں شرک میں, خرافات میں, قبر پرستی میں. ان کا کیا ذکر کروں, انہوں نے تو سارا یہودیوں سے لیا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو اس سے پاک و صاف کہنے والے حضرات, یہ بھی چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ تصوف اور ادب اور پتا نہیں کیا کیا ایسی کتابوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی قسم, جو کھلم کھلا شک, سلم کھلا گمراہیت اور کھلم کھلا حرام کاریوں کی تعلیم ہے. اور تعویذیں بچتی ہیں جن کے تعویذوں کے پہننے سے, جن تعویذوں کے پہننے سے آپ کی روح آپ سے جدا ہی نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل آپ کہو گے دلیل, آپ کہو گے اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے ہر مطالعے رکھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے, ہم بے دلیل بات نہیں کرتے اللہ کے فضل و کرم سے, نہ ہم الزام اور نہ ہم اتہام لگاتے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان اخوان کو جنہوں نے مکمل طور پہ سب کا وہ رکھا ہوا ہے. سمجھ رہے نا, ہمارے پاس دلیل ہے ایک اخبار کا جو بہت پرانا اخبار ہے, بہرحال اس کے اندر لکھا ہوا ہے, نہیں یہ نہیں, اس کے اندر پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا انہوں نے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت جب آخری وقت میں مرنے لگے تو ایک ایسی تعویذ تھی ان کے پاس جو اپنے گلے میں وہ رکھے رہتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا, مطلب جب وہ انتقال کرنے لگے تو اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی اب یہ تعویذ کاٹ کے پھینک دو. تو کہا, ابا یہ کون سی تعویذ ہے جس کو آپ نے ابھی تک اپنے جو ہے گلے میں رکھا؟ تو کہا, بیٹی یہ دائرے والی تعویذ ہے. کون سی تعویذ ہے؟ یہ دائرے والی تعویذ ہے, اب اس کو نکال دو, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ جب وہ تعویذ نکالی گئی, انہوں نے کہا, اب یہ نکال دو, میری موت کی گھڑی قریب آئی ہے, یہ تعویذ جس کے پاس رہے گی وہ کبھی بھی اس کو موت اس تک نہیں آئے گی, نعوذ باللہ, اسے موت کا فرشتہ نہیں آئے گا اس کے قریب, اس لیے اب تعویذ نکال دو, میں مرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس تعویذ کی خصوصیت بتائی گئی کہ وہ تعویذ مرے گا نہیں. اور وہ کس نے لکھی تھی معلوم؟ وہ لکھی تھی حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی صاحب اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی بیوی تعویذ کی, اس سے موت کی بات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نندا منہ ابراہیم تڑپ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, پر محمد الرسول اللہ نے اپنے ننھے منہ اکلوتی اولاد کو انہوں نے نہ بچا سکے وہ. اور یہ آج کل کے 14 صدی کے ملے تعویذیں لکھ لکھ کے لوگوں کی روحیں بچاتے ہیں, روحوں کی اپنی جان بچارے نہ بچا سکے. اگر دائرے والی تعویذ سے کسی کا فرد بھلا ہو سکتا تھا تو خود کیوں نہیں پہنا اس میں؟ اس طرح سے فراڈیے, اس طرح سے اسلام کو بیچنے والے, قرآن اور سنت سے کھلواڑ کرنے والے, اللہ سے پھر بھی ان کے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ انہیں معاف کرے. نہ جانے کیا حشر ہوا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانے. ایسی کتابوں کو چوراہوں پہ رکھ کے انگار لگا دی جائے, ایسی کتابوں کی تباہ بند کر دی جائے, ان ہاتھوں کو توڑ دو جن قلموں سے, جن ہاتھوں سے ان کی کتابت ہوتی ہے, جن سے ان امت کے اندر گمراہیاں پھیلتی ہیں. اور عام کرو کتاب و سنت کی تعلیم کو, عام کرو قرآن و سنت کی تعلیم کو. مسلک حق اور مذہب حق اور سچے فرقہ اور سچی جماعت کون سی ہے؟ آؤ میں اس کی کچھ خصوصیات اخیر وقت میں بتاتا چلوں, کیونکہ ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے. سب سے پہلی خصوصیت اس فرقے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرقے اس کا بنیاد سنے پہلے, ایک ناجی فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے, اس فرقے کا پہلا وصول کیا ہے؟ اس فرقے کا پہلا وصول یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس بات کا حکم دے اس کو لے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. دلیل فرقہ ناجیہ جو ہے, کامیاب فرقہ, صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا اسوہ اور اپنے دین کی بنیاد تصور کرتے ہیں. اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جسے موطا نے جو ہے نقل کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں, میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے, پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے, اور وہ دونوں چیزیں ہیں کتاب اللہ اور میری سنت. یہ فرقہ ناجیہ کا پہلا وصول ہے. دوسرا وصول فرقہ ناجیہ کا, جو کامیاب, جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے, اس کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں, اپنے تمام نزاعاتی وصول میں, مسائل میں ہم میں آپ میں اختلاف ہو گیا, اور اختلاف کوئی بعید بات نہیں ہے, اور اس موضوع کے اوپر پچھلے خطبے اور پچھلے دروس اور پچھلے محاورے ہمارے مشائخ نے, علماء نے بیان کیے ہیں کہ اختلافات کیسے ہوئے, کیسے ہوئے. قاری محمد صدیقی صاحب جو ریاض سے تشریف لائے تھے, انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی ان اختلاف ہوا نبی کے اس میں. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ڈیڑھ اینٹ کی الگ بنائیں, ڈیڑھ اینٹ کی الگ بنائیں, اور ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہیں, یہ نہیں ہے. ایک ناجی اور جنت میں جانے والے جو مومنین ہیں, ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے تمام اختلافی مسئلوں میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہاج, اپنا وصول اور اپنی بنیاد قرار دیتے ہیں. اس کی دلیل اللہ کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم میں وہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول, کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, کسی معاملے میں تم جھگڑ جاؤ, تو جھگڑا نہ کرو بلکہ ان معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پیش کرو, جو وہ کہیں اسے تسلیم کرو. اور دوسری جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, قسم ہے تیرے رب کی عزت و جلال کی, ربوبیت کی, کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, اس وقت تک مومن پھر بھی آپ کہہ رہے ہم مومن ہیں, حضرت کی بات سنانے کی بات جگانے کی بات, پھر بھی لوگ مومن, اور اس کے اوپر تو تقریریں آپ نے سنی, مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تمہیں اپنے اختلافی مسائل میں حکم اور جج اور فیصل نہ بنا لیں. پھر اپنے دلوں کے اندر کوئی دغدغہ, کوئی کسی قسم کی تنگی نہ محسوس کریں, وہ یسلم تسلیما, اور اچھے طرح سے اسے تسلیم کر لیں مکمل طور پہ. یہ وصول ہے کس کا؟ ایک اس جماعت یا اس گروہ کا, جو گروہ جنت کے اندر جانے والا ہو, اور جو گروہ جنت, جو جماعت جنت کے اندر جانے والے ہو. اس کا تیسرا وصول ہے. اسی طرح سے پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے, کسی مومن ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ ان یکون لہم الخیر اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير, کہ مومن اور مومنہ کے لیے یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کا فیصلہ کر دیں اس کے بعد ان کی خواہشات اس کے اندر یا ان کی منمانی کوئی چلے, یہ قطعاً گنجائش اس بات کی نہیں ہے. تو یہ ایک مومن کی اور ایک مومنین کی جو گروہ اور اس کی جو جماعت ہے ان کی ایک کیا ہے بنیاد اور ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ اپنے اختلافی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنے معاملے کو پیش کرتے ہیں, اور وہ جو حدیثیں جو قرآن میں آیتیں ملتی ہیں جو حکم ملتا ہے اس کو بسر و چشم تسلیم کر لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے, تیسرا منہاج, تیسرا وصول اس گروہ کا, اس جماعت کا جو جماعت حق ہے, جو جماعت صحیح راستے پر ہے, اس کا تیسرا وصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اس کے کسی بھی مخلوق کی بات کو فوقیت نہیں دیتے گے. اس کی دلیل سنو, اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے لوگو, اور کون سے لوگو, مومنین, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو, اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو, خوب پڑھتے ہو ٹھیک ہے, حدیث میں ہے ٹھیک ہے, ہاں لیکن حضرت نے بھی تو فرمایا, جھوٹ تھوڑی بولیں گے, فلاں مفتی صاحب کا بھی تو یہ کہنا, وہ بھی تو عالم ہے, دلیل تو ان کے پاس بھی ہوگی. ارے یار, یہاں تیرے پاس دلیل موجود ہے, تیرے سامنے بات کہی جا رہی ہے, دلیل ہے, تو اس کو نہیں مانتا, اور ایک بات میں تو کہہ رہا ہوگی شبہ کی بات ہے, اس کے اوپر تو یقین کر رہا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک شخص دلیل پیش کر رہا ہے اس کے غلط ہونے کی, دیکھ یہ دلیل ہے اللہ اس کے رسول کی, پھر بھی کیا کہتے ہیں, ان کے پاس بھی تو دلیل ہوگی, انہوں بھی تو کوئی غلط تھوڑی بولے ہوں گے, اس دلیل کا اسے علم بھی نہیں ہے, اسے پتا بھی نہیں ہے, صرف شخصیت کا روگ دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھو, جس طرح قبر کی پرستش کرنا شرک باللہ ہے, جس طرح قبروں کی پوجا کرنا شرک ہے, اسی طرح سے کسی کے فکر کی اور کسی شخصیت کی پوجا کرنا یہ بھی شرک ہے, چاہے وہ شخصیت کی شکل میں ہو چاہے وہ فکر کی شکل میں ہو. لوگوں نے فکر پرستیاں بھی پھیل رہی ہیں, فلانے کے افکار ہیں یہ, فلانے جماعت کے فلانے بڑے بھاری جو ہے اسلامی انقلاب کے علم بردار ہیں, اسلامی حکومت کے علم بردار ہیں, ان کی فکر ہے یہ, ان فکروں کی پرستش کے رسائل کے جرائد ہے یہ, فکر پرستی چل رہی ہے, قرآن اور سنت کو شریک فکر پرستی چل رہی ہے, یہ بھی شرک ہے, سمجھ رہے ہیں. تو جو کامیاب گروپ ہے, جو جنت میں جانے والی جماعت ہے, اس کی ایک علامت اور اس کا ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر کسی مخلوق کی باتوں کو فوقیت نہیں. چوتھی چیز, اچھا اس سلسلے میں اور میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں, بڑی پیاری حدیث ہے, غور سے سنو میرے بھائی, میرے پیارے, میرے عزیز, میرے دوست, جان مارو جان دے دے لیکن حق راستے پہ آ جاؤ, لیکن میرے راستے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ پروردگار رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان تمہارے ہر انسان کے دل ہوتے ہیں, یاد رکھو, منظوری اللہ بھی خیر نہیں پکے ہوتی, جسے اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور دین کس کا نام ہے, دین کس کا نام ہے, قرآن کا اور حدیث کا, جو کہے ہمیں حدیث یا قرآن سمجھ میں نہیں آتے یہ سمجھو یہ گیا کام سے, جو کہے ہم نہیں قرآن سمجھ سکتے, ہم حدیث نہیں سمجھ سکتے, تو یوں سمجھ لو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اخشا ان تنزل علیکم حجارتا من السماء اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پتھروں کی بارش کرے. کس بات کے اوپر, میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم مجھ سے یہ کہتے ہو ابو بکر نے کہا اور عمر نے کہا, کتنی بڑی بات ہے یہ. آج خود کہتے ہیں یہ تو ہمارے امام صاحب کا قول ہے, میں مانتے نہیں امام صاحب کا قول ہے, میں نہیں کہتا کوئی مذہب امام صاحب نے بنایا ہے, اگر ہے تمہارے ہمت تو بتاؤ, امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب دیتے ہو, لیکن وہ شخص ایسی بات نہیں کہہ سکتا, اتنی گھٹیا بات ہے جو تمہاری کتاب کے اندر بھری ہوئی ہے, وہ بندے خدا متقی جو راتوں کو کھڑ کے اپنی داڑھیاں پکڑ کے رب سے درخواست کرتا ہو پاک پروردگار ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے اسے تو معاف کر دے. وہ اتنا متقی تم نے اس کے بارے میں ایسے واقعات غلط فلک منسوخ کیے نعوذ باللہ کتابوں میں لکھا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ کہا ابو حنیفہ کیا کرتے تھے جب کوئی وضو بناتا تھا تو وضو سے جو گناہ کے قطرے ٹپکتے تھے وضو سے جو پانی ٹپکتا تھا ابو حنیفہ اس میں گناہ اس میں جو پانی ٹپکتا تھا اس میں یہ معلوم کر لیتے تھے کہ یہ پانی کے اندر کتنا گناہ ہے کیسا گناہ ہے اور بندے کو جان جاتے تھے اتنے گناہ کیا نعوذ باللہ. یہ تبلیغی نصاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جناب, تبلیغی نصاب کے اندر یہ واقعہ موجود اپنے امام کی فضائل میں. اور کہتے ہیں اور دوسرے امام کی توہین کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد اماموں کو نہیں مانتے امام کی توہین کرتے ہیں, تیری بات چوتے کی نوک پر امام کی عزت اور احترام ہم کرتے ہیں تو کہاں کی کرتا ہے. تو کہتا ہے آخری زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا, وہ یقون دجال هذه الامه, وہ اس امت کا دجال ہوگا. اور یہ محمد بن ادریس کون ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. تو انہیں دجال کہتا ہے, تو ان کی توہین کرتا ہے, پھر بھی تو بہت بڑا جو ہے اماموں کو ماننے والا. تو نے کہا تیری کتاب امام شارانی کے حوالے سے انہوں نے لکھا جو چھانوی جگہ کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور کہا کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شافعی لڑکا اگر کوئی شافعی لڑکی بیاہنا چاہے حنفی لڑکا تو بیاہ لے جیسے کہ اہل کتاب کی لڑکی کو اپنی شادی میں لاتا ہے, لیکن اگر کوئی شافعی کوئی حنفی لڑکی کسی شافعی کے ہاں دینا چاہے تو اس لڑکے سے اس کا بیاہ ممنوع اور حرام ہے. اہل کتاب تم نے اس کو ثابت کیا شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کو, اور اس کے اوپر بھی کیا سب پر حق ہے, سب پر حق ہے, جوتا بھی مار رہا ہے اور اس بات کا دعوی کر بھاگ ہے, یہ کون سا حق ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ آخری بات میں بہت باتیں, وقت بھی ختم ہو رہا, میں تو یہ چاہ رہا تھا اب رات کو سناؤں. ہمارے حضرت نے لکھا پانچ منٹ کا وقت ہے مضمون سمیٹنے, میں اپنا پوتی پترا جو ہے میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ رہے نا؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوست اس کی بہت ساری پہچان ہے. آخری بات میں آپ کو بتاؤں, ہم تو حدیثوں اور قرآن کے حوالے سے دو چار باتیں ہم نے کی علامات آپ یاد رکھیں, جو معاہدے توحید اور شرک سے کھلے طور پر جنگ کا اعلان ناجی جماعت اور ناجی اور کامیاب جو گروہ ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے رسول کی قول سے تعصب اور ان کے یہاں کوئی مولوی کسی عالم اپنے آپ کو وہ ان کے گروہ یا جماعت کا کہتا ہو اس کی باتوں سے تعصب نہیں کرتے ہیں. اس نے غلط کیا غلط کیا, اسماعیل شہید نے غلط کیا غلط کیا, محمد مودبی نے غلط کیا غلط کیا, علامہ ابن تیمیہ نے غلط کیا غلط کیا, ابن عبداللہ ابن باز نے غلط کہا غلط کہا, صالح محمد بن عثیمین نے غلط کہا غلط کہا, جو بے دلیل ہیں ہم ان کی باتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے. دلیل کے ساتھ اگر کسی کی بھی بات ہو تو ہم سب کی بات تسلیم کر لیتے ہیں. یہ ناجی گروہ کی ایک علامت اور پہچان ہوتی ہے. اور اسی طرح سے میرے دوستو ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں. کس تعداد میں؟ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدال اسلام غریبا, بدال اسلام غریبا وسیعود غریبا وطوب للغربا, اسلام اجنبیت کی حالت میں آیا تھا اور لوٹے گا قیامت تک, کیا لوٹے گا اللہ کی طرف تو اجنبی ہی کی حالت میں آئے گا, یعنی قلیل تعداد میں لوگ ہوں گے. وہ طوب للغربا, اور جو لوگ ان غربا ان چھوٹے چھوٹے یعنی قلیل تعداد کے لوگ جو اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے. اسی طرح سے ان کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے. ایک علامت یہ بھی ہے کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قلیل تعداد میں تھے, ان کے دشمن بہت زیادہ تھے. اسی طرح سے ایسا ناجی گروہ جو جنت میں جانے والا ہے اس گروہ کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوں گے, یہ پہچان ہے. اور جو ہے امام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات کے اوپر اور عبداللہ ابن مبارک اور محدث کبیر جرح و تعدیل کے علی ابن مدینی ان کی باتوں پہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. یہ بات نقل کیا ہے انہوں نے کیا کہ اگر میرے نزدیک کوئی جماعت یا کوئی گروہ جنت کے اندر جانے والی ہے تو ہم اصحاب الحدیث, تو وہ لوگ اصحاب حدیث ہیں. اسی طرح سے علی ابن مدینی نے بھی کہا کہ وہ اصحاب حدیث ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اہل حدیث جنتی گروہ نہیں ہو سکتے تو دنیا میں کوئی جماعت جنت کے اندر نہیں جائے گی. حضرت شیخ الشیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جو کامیاب جماعت ہے, جو گروہ جنت میں جانے والا ہے اس کا نام ہے اہل سنت. اس کا نام ہے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اہل حدیث. پیران پیر گیارہویں منانے والوں اللہ سے توبہ کرو, اور اگر تمہیں صرف مرغے اور بکروں سے محبت ہے تو خیر کوئی بات نہیں, لیکن اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی باتوں سے پیار ہے تو ان سنہری باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ جو انہوں نے لکھا ہے بنیت الطالبین کے اندر کہ اہل سنت کا دوسرا نام اہل حدیث ہے. اور اس کی پہچان بتائی ہے کہ جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں, جو لوگ ان کو مختلف قسم کا لقب دیتے ہیں, وہ لوگ بدعتی اور رافضی اور مشرک لوگ ہیں. یاد رکھو کون لوگوں کو؟ اہل حدیثوں کو. یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بنیت الطالبین کے اندر یہ باتیں اور بڑی لمبی چیزیں بدعتیوں کی پہچان لکھی ہوئی. تو میرے دوست اور میرے بھائی اور میرے عزیز, میں ایک بات آخری طور پر یہ گزارش کرتا چلوں کہ میرے بھائیو, کامیاب گروہ ناجی فرقہ جنت میں جانے والا وہی ہے جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے, اس کا اقرار کرتا ہے, اس کا اظہار کرتا ہے. کیونکہ اسلام تین چیزوں کا نام ہے, ایک ہے دل سے تسلیم کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اور عمل سے اس کا اظہار کرنا. اگر کوئی شخص ان تینوں باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے, نہیں مانتا ہے, تو وہ کافر ہے. اگر کوئی شخص توحید اور سنت کو جانتا ہے اس کے باوجود بھی اس کا نہ اقرار کرتا ہے نہ عمل کرتا ہے, تو اس کا حشر قیامت کے دن ابلیس اور فرعون کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ یہ دونوں بھی توحید کو اور سنت کو جانتے تھے. فرعون بھی جانتا تھا, جبھی تو جب گلے میں پھنسا تو کہا پاک پروردگار اب مجھے توبہ کرتا ہوں, مجھے بچا لے سمندر میں. اللہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ نے اس کی لاش کو آج تک کیا بنایا ہوا, عبرت بنایا ہوا ہے. تو وہ جانتے تھے, ابلیس بھی جانتا تھا توحید کیا ہے, لیکن انہوں نے نہیں مانا. جان بوجھ کر کے, حقائق کو جان بوجھ کے, کسی منفعت کے پیش نظر یا کسی خوف کے پیش نظر آدمی حق کا انکار کر دے تو وہ کافر معاند ہے, وہ ضدی کافر ہے, حق دھرم کافر ہے. اس کا حشر ابلیس اور شیطان کے ابلیس اور فرعون کے ساتھ ہوگا. اور تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں حقائق کو, سمجھتے ہیں, لیکن اور آپ کے میں رہ کر کے آپ جیسا عمل بھی کرتے ہیں, لیکن اسے کیا کرتے ہیں وہ, اس کو دل سے نہیں تسلیم کرتے, اس کو دل سے زبان سے اقرار کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ملے جلے بھی ہیں, ہاں یار صحیح ہے آپ کو کہتے ہیں صحیح ہے, لیکن دل سے نہیں مانتے. ایسے لوگ منافق ہیں جو کسی خوف سے, روزی جانے کے ڈر سے اور جانے کے ڈر سے کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, لیکن بباطن ان کے دلوں کے اندر شیطان چھپا ہوا ہے. ایسے لوگ منافق ہیں, اور منافق کا حشر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل, یہ منافقین درک اسفل کے اندر کہیں گے. اور سچا اور پکا جنتی جماعت اور گروہ اور فرد وہ آدمی ہے جو اپنے دل سے ان باتوں کو مانے بھی, زبان سے ڈنگے کی چوٹ پر اس کا اعلان بھی کرے, اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرے. اللہ وحدہ لا شریک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ناجی گروہ میں سے بنائے, اور ان تمام سب خرافاتی اور باطل پرست نظریے اور کتابیں اور افکار سے اللہ رب العزت ہم سب کو دور رکھے, اور ہمارے وہ بھائی جو بھولے بھالے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
پاڑے بندے آ شیطان آخ لگ کے نہ جامی سونی چنگے آ پنج گلے رب دی نماز پاڑے بندے آ صحیح وقت اتنے جو نماز نیا دان دے صحیح وقت اتنے جو نماز نیا دان دے وہ اللہ دے رنگ جا محمدی چرنگے آو تو بھی پڑ رنگ جا محمدی چرنگے آ شیطان آکھے لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگے آ پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ عزت نہ روتے تے نہ عظمت قرآن دی عزت نہ روتے تے نہ عظمت قرآن دی ہر ویلے پیے تینو دنیا کمان دی امان تے شتاد نمرود رنگ رنگے آمان تے شتاد نمرود رنگ رنگے آ شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی تنگے آ